الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بےحیائی کا کام ہے اور ایک برا راستہ ہے. تو اس میں پچھلے دو ہفتوں سے جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی ان سمری, کہ اللہ تعالیٰ نے زنا نہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ زنا کے قریب مت جانے سے روکا, یعنی زنا کے قریب جانے سے روکا. تو اس کے تحت ہم نے اپنے بات کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک حصہ یہ ہے کہ انسان خود زنا کے قریب نہ جائے, یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے, ایسا معاملہ نہ کرے کہ جو اس کو اس بڑے گناہ کی طرف لے جائے. اور دوسرا حصہ اس کا یہ کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ جو کہ اس کے گھر والوں کو, یعنی اس کی بیوی کو, اس کی بہن کو, اس کے گھر کی دوسری عورتوں کو, یا اس کی اولاد کو اس طرح پہنچا دے یا اس کی طرف پہنچانے پر مائل کر دے. ایسا کام بھی نہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. تو بچوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے بچے تو وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو کہ زنا کی طرف اولاد کو دھکیلے یا بیوی کو دھکیلے, ایسے اسباب اختیار نہ کرے. جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ مرد تو اپنے آپ کو ہر قید سے آزاد سمجھتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, گھر کی دیواریں ان کی پابندی نہیں کر سکتی, تو اس وجہ سے وہ تو اپنا وقت خوب باہر گزارے اور بیوی کو گھر کے اندر بند کر کے رکھیں کہ تم نے تو بس یہیں رہنا ہے, تم نے یہاں سے باہر نہیں جانا. اب اس کے لیے جو بھی بہانہ استعمال کریں, چاہے وہ دینی بہانہ استعمال کریں, چاہے وہ معاشرتی بہانہ استعمال کریں کہ بھئی کلچرلی یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں دین کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی, کوئی خاص مقام نہیں ہوتا, وہ ایک کلچرلی یہ کام کر رہے ہوتا ہے, یا وہ اپنا اپنی بالادستی کی خاطر کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ اوپر رہے, میری زبردستی قائم رہے, وہ اس وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الزام یا بہانہ وہ دین کا بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نفس پرستی ہے, کیونکہ وہ نفس کی مان کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ دھوکہ جو وہ دین کو استعمال کر کے دیتے ہیں تو یہ دھوکہ ان کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ دین اللہ کا ہے, یہ دین ہمارا نہیں ہے, اور دین کو غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے. جب یہ آج کے دور میں بڑا شور اٹھا ہوا ہے کہ جی دیندار لوگوں کے گھروں کی لڑکیاں, عورتیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا بنا کر کے ساری دنیا میں شیئر کر رہے ہیں, دیندار گھرانے کی لڑکیاں, وہ کیوں نہ کرے دیندار گھرانے کی لڑکیاں جب ان کے والدین, ان کے بڑوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا, وہ دین جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے, وہ انہیں عورتوں پہ خالی اپلائی کرتا ہے, کوشش کرتے ہیں اپلائی کرنے. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, ہمیشہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, لیکن ایکسیپشن کو رول نہیں بنایا جا سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی, 124,000 انبیاء میں دو انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے بغاوت کری, اور کتنے گزرے, سب کی بیویوں نے تو بغاوت نہیں کری, سب کے بیٹوں نے تو بغاوت نہیں کری. تو ہر ایک اپنے آپ کو کہے کہ جی نوح کی بیوی نے کیا تھا تو میری بیوی کرے تو کون سی بڑی بات ہے. ایسا نہیں ہے, آپ ذرا اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھیں, آپ ذرا چیک کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے علم کے ہونے کے باوجود ہم اتنے ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ مفتی حضرات رہتے ہیں لیکن پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, انڈین فلمیں چل رہی ہوتی ہیں, بے حیائی فحاشی کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور نام کی سند لی ہوئی ہوتی ہے. ایسی سند جہنم سے نہیں بچائے گی, ایسی سند نہیں دنیا کے اندر دین کے اوپر چلنے کے لیے کافی ہوگی. خالی نام لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا, کام بھی کرنا پڑتا ہے. پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑتا ہے, پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے نہ تقرب الزنا, نہ خود زنا کی طرف جاؤ, نہ اپنے
گھر والوں کو زنا کی طرف دھکیلو. اس کے لیے کچھ صبر اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے, کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے نفس کو ذرا گرانا پڑتا ہے مشائخ کے سامنے, ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی کیسے چلنا ہے, میرے گھر میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں, میں کہیں افراط اور تفریط کا شکار تو نہیں ہو رہا, میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا اپنے ساتھ دین کے ساتھ. اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے, اپنے اعمال کو چیک کروانا پڑتا ہے کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں, کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مشائخ کا یہ کام ہوتا ہے, ہم نے مشائخ کو صرف دعا کرنے کی ایک مشین بنایا ہوا ہے, وینڈنگ مشین, جس کے اندر پیسے ڈالو آگے سے کچھ بوتل نکلتی ہے نا وینڈنگ مشین میں, اسی طریقے سے مشائخ ہیں نا, ان کے اندر دعا کی درخواست ڈالو آگے سے دعا نکلے گی. مشائخ ہمارے یہاں دعا کی وینڈنگ مشین ہے. اسی وجہ سے ایک شیخ ہوتے ہیں اور لاکھوں مرید کافی ہوتے ہیں ایک شیخ ان کے اوپر, کیونکہ دعائی کروانی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ, یا بیان کرنا ہوتا ہے, اس سے آگے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا, اصلاح کروانی نہیں ہوتی, پوچھ کے چلنا ہی نہیں ہوتا. تو بھائی بیان کرنے کے لیے تو کیا ہے, آج کل ساری دنیا میں بیان براڈ کاسٹ ہو سکتا ہے, لائیو براڈ کاسٹ, ہر بیان لائیو براڈ کاسٹ ہو سکتا ہے, اور دعا تو ویسے بھی پوری دنیا کے لیے مانگی جاتی ہے. تو شیخ صاحب کافی ہیں, ایک شیخ صاحب پوری دنیا کو کافی ہیں, کیونکہ اصلاح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرنا, اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر مشورہ کریں گے, اگر بات پوچھیں گے, اپنے زندگی کے حالات سامنے رکھیں گے, تو پھر ایک شیخ کافی نہیں ہو سکتا, پھر تو ہر 100 بندے کے اوپر ایک شیخ چاہیے ہوگا. اس لیے کہ 100 بندے کے بعد ایک بندے کی بس ہو جاتی ہے, اس کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس, وہ ہر ساری دنیا کو ڈیل نہیں کر سکتا, ساری دنیا کو مشورہ نہیں دے سکتا, وہ کوئی جادو نہیں ہوتا اس کے پاس, وہ کوئی جن نہیں ہوتا, کوئی بھوت نہیں ہوتا وہ کوئی, کہ وہ 1,00,000 مریدوں کو مشورے بھی دے گا, 1,00,000 مریدوں کے احوال بھی سنے گا اور اس کے ان کو گائیڈ بھی کرے گا, ان کو یہ بھی بتا سکے گا کہ یہ تمہیں اپنی زندگی میں کیسے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ جادوئی تلسماتی قسم کی جو باتیں نا بچپن میں ہم نے پڑھی ہیں, الف لیلا کی کہانیاں, تو ہم نے دین میں بھی الف لیلا کی کہانیوں کو ہی اپلائی کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. تو ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں, ان غلطیوں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, ہمارے گھروں کے اندر بے محابہ اختلاط, بڑے دیندار گھرانے ہوتے ہیں, جماعت کے اندر بھی خوب ٹائم لگتا ہے, جماعت کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی, حتیٰ کہ کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, عالم بھی بننا شروع کر دیتے ہیں, بڑے بڑے مشائخ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پھرنا بھی شروع کر دیتے ہیں, لیکن گھر کے اندر پردہ نہیں ہوتا, مکس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی خیال نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اس وجہ سے ہمیں جو دین کی بنیادیں ہیں نا, جو احکامات ہیں دین کے, ان کو ذرا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر, تاکہ ہمارے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ تو ہو جائے نا, کچھ پتا تو چل جائے کہ کیا غلط کر رہے ہیں ہم. ٹھیک کرنا اپنے اعمال کو اس میں تو وقت لگتا ہے, لیکن کم از کم سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے ہمارے سامنے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے معروف القرآن میں سے پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنانا شروع کیا تھا کہ نزول حجاب کی تاریخ کے تحت انہوں نے لکھا تھا سورہ احزاب کی تفسیر میں کہ نزول حجاب سے پہلے بھی یعنی پانچویں صدی ہجری میں جب حجاب کی آیات نازل ہوئی ہیں، احکام نازل ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی عورتوں اور مردوں میں بے محابہ اختلاط اور بے تکلف ملاقات و گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں بھی نہیں تھا، نہ مسلمانوں میں تھا نہ غیر مسلموں میں تھا، اور جہاں پر یہ چیزیں ہوتی تھیں وہ لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ باہر کی آئی ہوئی عورتیں ہوتی تھیں، وہ آوارہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، اوباش قسم کے لوگ جو سڑکوں کے اوپر چھیڑا چھاڑی کا کام کرتے ہیں، یہ بھی الفاظ انہوں نے استعمال کیا یہاں پر، اور آگے بھی سورہ احزاب کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کی سے بچانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ جو لوگ لونڈیوں کو بھی تنگ کیا کرتے تھے، اور چونکہ جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان میں اور لونڈیوں میں کوئی فرق نہیں کر پاتے تھے، وہ آزاد عورتوں کو بھی تنگ کرنا شروع ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کے لیے خاص احکامات نازل فرمائے سورہ احزاب کی آگے کی آیات کے اندر۔ تو اس کے تحت ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ جو حجاب کی آیات ہیں اس میں سب سے پہلی آیت وہ ہے جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے وقت نازل فرمائی کہ لا تدخلوا بیوت النبی، کہ تم داخل نہ ہو، تم غیر محرم مرد، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو۔ اس نکاح کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں کہ یہ تیسری ہجری میں ہوا تھا کہ پانچویں ہجری میں ہوا تھا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ ہجری کو ہی ترجیح دی ہے۔ اس آیت مذکورہ میں عورتوں کو پس پردہ رہنے کا حکم دیا گیا، پردے کے پیچھے۔ مردوں کو حکم یہ ملا کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس میں پردے کی خاص تاکید پائی گئی کہ بلا ضرورت تو مردوں عورتوں کو الگ الگ رہنا ہے، جس کو کہتے ہیں سیگریگیشن، سیگریگیشن، الگ الگ، مردوں کا معاملہ بالکل الگ، عورتوں کا معاملہ بالکل الگ۔ تو خاص تاکید کے بلا ضرورت تو مردوں عورتوں کو الگ الگ ہی رہنا ہے، ضرورت کے وقت اگر ان سے بات کرنا ہو تو پسے پردہ کر سکتے ہیں، پردے کے پیچھے سے کر سکتے ہیں بات، یعنی بات کرنے کے اوپر مکمل پابندی نہیں لگائی، بات کر سکتے ہیں لیکن پردہ بیچ میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں پردہ نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق سات آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ احزاب میں چار اور سورہ نور میں تین آیتیں۔ سورہ نور قرآن کے اندر پہلے نازل، پہلے ترتیب وار ہے، چوبیسویں سورت ہے قرآن کے اندر، اور سورہ احزاب جو ہے وہ تینتیسویں سورت ہے، 33rd۔ لیکن نزول کے اعتبار سے، نزول کی ترتیب کے اندر سورہ احزاب کی آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور سورہ نور کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، تو قرآن کی ترتیب وہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ جس ترتیب میں یہ نازل بھی ہوئی ہیں، ترتیب نزول الگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پردے کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیت ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ سورہ نور کی تینوں آیتیں، سورہ احزاب کی شروع کی آیت جس میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، وقرن فی بیوتکن، یعنی گھروں میں بیٹھنے کا حکم ازواج مطہرات کو جو دیا گیا یہ پردے کی آیات نہیں ہے، یہ تو اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں، سورہ احزاب کی شروع کی یہ آیات ہیں۔ یہ سب اگرچہ ترتیب قرآن میں پہلے ہے مگر نزول کے اعتبار سے یہ مؤخر ہیں۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو من جانب اللہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر دنیا کی وسعت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں اور آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کی معیشت میں موجودہ حالت پر قناعت کریں تو نکاح میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے لیے اسٹینڈرڈس زیادہ ٹائٹ رکھیں، اور جتنا عزت دی، جس کو جتنی عزت دی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہیں۔ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں جو مقام دیا ہے نا، یہ مقام سب سے اونچا مقام ہے، کیونکہ تم میرے حبیب کی بیویاں ہو، جب تم جنت میں جاؤ گی تو عام ایمان والی عورتوں کے لیول پر نہیں رہو گی، بلکہ تم جنت میں سب سے اونچے مقام پر رہو گی، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور شوہر کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے۔ تو تمہیں تو سب سے اونچا مقام ملنا ہے. اب تم اس دنیا کے اندر ویسی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھو, ویسی ڈیمانڈز نہ رکھو کہ جس طرح دوسرے مسلمانوں کو جو فتوحات ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں مال غنیمت آ رہا ہے, تو مال غنیمت دوسرے مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے لیکن تمہیں نہیں ملے گا اس میں سے حصہ, حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے, ہر مسلمان کو مل رہا ہے, تو بھائی ازواج نبی کو کیوں نہیں مل سکتا؟ نہیں, تمہیں جنت میں ملے گا, تمہیں جنت کا مقام جو ہے وہ اس کے بدلے میں مل رہا ہے. اس دنیا میں تم اس مقام کی کوئی خواہش نہ رکھو. ازواج مطہرات نے کوئی غلط قسم کا ڈیمانڈ نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے اتنا عرصہ تنگ دستی میں گزارا ہے, ہمارے گھروں کے اندر تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا, صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کرتے ہیں, پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے, گھروں میں بند رہنا پڑتا ہے, تو ہم نے اتنا عرصہ صبر کیا, ہم نے کچھ نہیں کہا, لیکن اب چونکہ فتوحات ہو رہی ہیں اور مال مدینہ منورہ کے اندر باہر سے آ رہا ہے, تو جب دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ دے دیں. دیٹس آل, صرف انہوں نے اتنا کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا, نہیں تمہیں نہیں ملے گا یہ. اور اس کے اوپر کہا کیا, فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس کے بغیر گزارا کرو اور جنت کے اوپر راضی رہو, لیکن اگر تم یہ مال چاہتی ہو ٹھیک ہے, میں اپنے نبی سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں طلاق دے کر کے بہت اچھے سے رخصت کر دیں گے, مال اسباب دے کر کے تمہیں رخصت کر دیں گے, لیکن یو آر گوئنگ ٹو لوز یور مقام ان جنہ, جنت لوز نہیں کرو گی, ہم تمہیں ایمان سے محروم نہیں کر رہے کہ تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی, لیکن جنت میں تمہیں وہ مقام نہیں ملے گا جو کہ ابھی تمہیں ملنے والا ہے. تو اسی طریقے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان جنرل, وہ تو ازواج مطہرات تھی نا, ان جنرل بھی ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا ہے؟ جنت کا سودا ہے, تمہاری خواہشات پوری ہوں گی جنت میں, اس دنیا میں تمہاری ساری خواہشات پوری نہیں کریں گے, تھوڑی سی کر بھی دیں گے لیکن زیادہ دنیا تمہیں اس دنیا میں نہیں ملے گی, زیادہ تمہیں لذتیں نہیں ملیں گی, وہ لذتیں ہم نے تمہارے لیے جنت میں رکھی ہیں. بھائی جس طرح کافر کو اگر اس دنیا میں لذتیں مل رہی ہیں تمہیں بھی مل جائیں گی, تو تمہیں جنت میں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ سودا ہے, جنت والا سودا ایمان والوں کے ساتھ. اس دنیا میں ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس واقعے تخیر میں یہ بھی مذکور ہے, یعنی جو اختیار دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو, تو اس واقعے میں یہ بھی مذکور ہے کہ جن ازواج کو یہ اختیار دیا گیا تھا ان میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں. اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکا تھا, یہ آیت بعد میں نازل ہوئی, یعنی پردے کے احکام ان کے نکاح کے موقع پر نازل ہوئے. تو حجاب والی آیتیں اس واقعے تخیر سے پہلے نازل ہو چکی تھیں. اسی طرح سورہ نور کی آیتیں جن میں پردے کے متعلق تفصیلات ہیں, یہ اگرچہ ترتیب قرآنی میں مقدم ہیں مگر نزول کے اعتبار سے وہ بھی اس کے بعد قصہ اف کے ساتھ نازل ہوئی ہیں, جو غزوہ بنی المصطلق یا مریسیہ سے واپسی پر پیش آیا تھا. خیر, اس کے بعد جو اصل ہیڈنگ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کہ ستر عورت کے احکام اور حجاب نساء میں کیا فرق ہے. ستر عورت کیا چیز ہوتی ہے اور حجاب نساء یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ مرد اور عورت کا وہ حصہ بدن, مرد اینڈ عورت, صرف عورت نہیں, مرد اور عورت دونوں کا وہ حصہ بدن جس کو عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر کہتے ہیں, جس کا سب سے چھپانا شرعی, طبعی اور عقلی تینوں طور پر فرض ہے. شریعت میں یعنی اللہ کا حکم آیا کہ اس ستر کو چھپاؤ. طبعی یعنی اللہ نے جو انسانوں کی طبیعتیں بنائیں اوریجنلی سپیکنگ, انٹل یو مینیپولیٹ اٹ, جب تک کہ آپ اس کو مس نہ کر دیں, اللہ کی بنائی ہوئی طبیعت کیا ہے؟ ستر پوشی. یہ اوریجنل فارم ہے انسان کی, یہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسان کو بنایا ہے, تو یہ کہلاتا ہے طبعی. تو طبعی طور پر انسان اپنے ستر کو چھپانا چاہتا ہے, اور عقلی طور پر عقل کو اگر استعمال کریں کہ بھائی ستر کو اگر کھولیں گے تو اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے, مختلف قسم کے نقصان, اب تو میڈیکل سائنس نے بھی نقصان بتانے شروع کر دیے. تو عقلی طور پر بھی یہ فرض ہے. اور ایمان کے بعد, اچھا ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جس پر عمل ضروری ہے وہ ستر عورت یعنی اعضائے مستورہ کا چھپانا ہے. ایمان کے بعد پہلا فرض نماز نہیں، نماز سے بھی پہلے ستر عورت کا چھپانا. کیوں؟ ہے تو نماز ہی پہلا رکن، ہے تو نماز ہی پہلا فرض، لیکن ستر عورت کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. یہ پری ریکوئسٹ ہے نماز کا، یہ شرط ہے نماز کی، اور شرط پہلے پوری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ رکن پورا کرتے ہیں. تو ستر عورت جو ہے وہ پہلا فرض ہے. یہ فریضہ تو ابتدائی آفرینش سے فرض ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ فرض رہا ہے، بلکہ شرائع کے وجود سے بھی. اچھا، کرسچن عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، ننس کو، تو ننس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ انہوں نے اپنے بالوں کے اوپر سکارف لپیٹا ہوا ہوتا ہے، چہرہ ان کا کھلا ہوتا ہے لیکن سر کے اوپر سکارف لپیٹا ہوتا ہے، اور کپڑے ان کے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہ ستر عورت تھا، بال عورت کے ستر ہیں، یہ حجاب نہیں ہے بالوں کو چھپانا، یہ ستر ہے بالوں کو چھپانا. اور ہمارے شریف گھرانوں کے اندر کیا حال ہو چکا تھا؟ ابھی بھی ہے خیر، بال کھول کر کے پھرتی ہیں، باہر بھی بال کھول کر کے، دوپٹہ بھی ہوتا ہے تو واجبی سا، ایسے ہی کسی نے سینے پہ ڈالا ہوتا ہے تھوڑا سا، کسی نے بال کے اوپر ایسے ڈالا ہوتا ہے کہ 3/4 سر تو ایسے ہی کھلا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جی یہ بھی اچھا چھپانا ہوتا ہے، نہیں پتہ ہے لوگوں کو کہ بال ستر عورت کے اندر داخل ہے، جس طرح سے پیٹ ستر عورت کے اندر داخل ہے، جس طرح سے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ ستر عورت میں داخل ہے، اسی طرح بال بھی ستر عورت میں داخل ہے. بالوں کا چھپانا غیر محرم سے فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح زکات دینا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، بالوں کا چھپانا غیر محرم سے فرض ہے. اور فرض کو جو پورا نہ نہیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے. بے شک وہ ساری نمازیں پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھ لیتا ہو، بال کھول کر کے رکھتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، مستقلاً گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. ستر عورت غیر محرم کے سامنے کھولا ہوا ہے، جتنی نگاہ پڑ رہی ہے اتنے گناہ لکھے جا رہے ہیں اس کے لیے. تو جن بوت پھر کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے؟ بوت کاٹیں گے نا پھر آ کر کے. تو یہ بھوتوں کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر ایک کے گھر میں بھوت ہوتے ہیں بہت سارے، تو کہتے ہیں جی بھوت کاٹتے ہیں، کسی کو کہیں بھوت آ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کہیں بھوت آ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آدم، اچھا یہ فریضہ تو ابتدائے آفرینش سے، یعنی بالکل ابتدا سے فرض ہے، بلکہ شرائع کی وجود سے بھی پہلے، جبکہ شریعتیں نازل ہی نہیں ہوئی تھی. شریعت کب نازل ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی شریعت نازل ہوئی. اس سے بھی پہلے جب جنت میں شجر ممنوع کھا لینے کے سبب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا اور ستر کھل گیا، تو وہاں بھی آدم علیہ السلام نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا. اسی لیے آدم و حوا دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پر باندھ دیے. توفقا یخصفان علیہما میو ورق الجنہ کا یہی مطلب ہے. دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر دین کی شریعت میں ستر چھپانا فرض رہا ہے. اعضائے مستورہ کی تعیین اور تحدید میں علمی اختلاف علماء میں ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ستر کہاں سے کہاں تک ہے. مثال کے طور پر مرد کا گھٹنا ستر میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس میں علمی اختلاف ہے فقہاء احناف میں اور فقہاء شوافع کے درمیان گھٹنے کے بارے میں، تو اس لیے حضرت نے یہ لائن لکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بال کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بال داخل ہیں کہ نہیں داخل ہیں، گھٹنے کی بات، اس وجہ سے یہ لکھ دی ہے. تو فرمایا کہ ستر کہاں سے کہاں تک ہے، مگر اصل فرضیت ستر عورت کی تمام شرائع انبیاء میں مسلم ہے، اور یہ فرض ہر انسان مرد و عورت پر فی نفس ہی عائد ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. اسی لیے اگر کوئی شخص اندھیری رات میں ننگا نماز پڑھے بغیر لباس کے، بھئی کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، نماز پڑھے حالانکہ ستر چھپانے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو، کپڑا موجود نہ ہو، جیسے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کشتی میں سفر کر رہی تھی، ان کی کشتی ڈوب گئی، اور اس زمانے میں کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ بہت ٹائٹ، اس کے اندر ازار بند، ہر چیز باندھنے کی چیزیں نہیں تھیں، تو وہ بہت مشکل سے تیرتے تیرتے جو ہے وہ کنارے تک پہنچے، ان کے کپڑے بہہ گئے، ان کے کپڑے پانی میں بہ گئے، ان کے پاس لباس نہیں تھا، اور ایسے جزیرے پر تھے، ایسے مقام پر تھے جہاں پر کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نماز نہیں چھوڑتا مسلمان، ان کے لیے نماز وقت نماز نہیں قضا کر سکتے، نماز انہوں نے پڑھی بغیر لباس کے پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا، لیکن اگر لباس ہو اور پھر نہ پہنے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز اگر کسی ایسی جگہ پر پڑھے جہاں کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں، اس وقت بھی اگر نماز میں ستر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مردوں کا ستر کھل گیا ناف سے لے کے گھٹنے تک تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عورت کا ستر کھل گیا اگر اس نے ایسا دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ ذرا سا سرک گیا اور اس کے بال کھل گئے، اس کی نماز فاسد۔ اسی وجہ سے دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے، سر کے اوپر چادر ایسی ہونی چاہیے کہ بال جھلکتے بھی نہ ہو، باہر سے نظر نہ آتے ہوں۔ اگر نظر آ رہے ہیں تو آپ کو دوپٹہ کافی نہیں ہے، ستر پوشی نہیں ہوئی آپ کی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی چادر لینا کہ جس سے کہ ستر اس کے تھرو بھی نظر نہ آتا ہو، بے شک اس نے ساری چیزوں کو ڈھکا ہوا ہو لیکن اس کے تھرو بھی نہیں نظر آنا چاہیے۔ خارج نماز لوگوں کے سامنے ستر پوشی کے فرض ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن خلوت میں جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو وہاں بھی صحیح قول یہی ہے کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے ستر کھول کر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ حکم تو ستر عورت کا تھا جو اول اسلام سے بلکہ اول آفرینش سے تمام شرائع انبیاء میں فرض رہا ہے، جس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، خلوت و جلوت میں بھی برابر ہیں، جیسے لوگوں کے سامنے اپنا لباس اتار دینا جائز نہیں ہے، ایسے ہی خلوت و تنہائی میں بھی بلا ضرورت ننگا رہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی گھر کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی ستر بلا ضرورت کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ جو شریعت نے ڈیفائن کری ہے، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ حجاب اور پردے کا ہے، یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حجاب جس کو کہ اردو میں پردہ کہتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کیا کریں۔ اس مسئلے میں بھی اتنی بات کا تو انبیاء اور صلحاء اور شرفاء میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے محابہ اختلاط نہ ہو، یعنی یہ کو والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کو ایجوکیشن یا مکس گیدرنگز، یہ تو پہلے بھی رہا ہے کہ یہ بے محابہ اختلاط نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیوں کا قصہ جو قرآن پاک میں 20ویں پارے میں آیا ہے، اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بستی کے کنویں پر گئیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقی طور پر مسافرانہ انداز میں وہاں گزر ہوا، تو وہ نہیں جانتے تھے اس علاقے کو، وہ نہیں جانتے تھے لڑکیوں کو، وہ معاملہ کیا چل رہا تھا، تو انہوں نے ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر سبب پوچھا، تو لڑکیوں نے دو باتیں بتلائیں۔ اول یہ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ بھی بتلائی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے عورتوں کا کام نہیں تھا۔ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مردوں کے مقامات کے اوپر جانا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت یہ عرف و عادت کے مطابق یہ عورتوں کا کام تھا ہی نہیں، یعنی لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہاں عورتوں نے بھی جا کر کے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مگر والد کے ذوف اور مجبوری اور کسی دوسرے آدمی کے موجود نہ ہونے کے سبب یہ کام ہمیں کرنا پڑ گیا۔ تو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ایک ایک لفظ قرآن کا قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو لڑکیوں نے جو بتایا نا کہ جی ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی، کیوں بتا رہی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں؟ اس لیے کہ اگر بوڑھے نہ ہوتے تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے، ہم یہاں پہ نہ کھڑی ہوئی ہوتی۔ اور اس کی دوسری دلیل کیا علماء دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر آ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے بلوایا تھا بیٹی کو بھیج کر کے، شعیب علیہ السلام کے پاس کوئی اور نہیں تھا بھیجنے کے لیے، انہوں نے ایک بیٹی کو بھیجا، اور وہ بیٹی کیسی آئی؟ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کیٹ واک کرتے ہوئے نہیں آئی تھی وہ۔ اللہ تعالی نے اس کی گیٹ کو ذکر کیا کہ اس کی گیٹ کیسی تھی، اس کے چلنے کا انداز کیسا تھا، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی شعیب علیہ السلام کو بلانے کے لیے، حالانکہ پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، اور شعیب علیہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر گئے، اور کیسے گئے؟ وہ آگے چلی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے؟ نہیں، ہوتا تو یہی ہے، اس کو گھر کا راستہ پتا ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چلنا چاہیے تھا، راستہ بتانے والا آگے چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، اگر غلط راستے پہ چل پڑوں تم پیچھے سے مجھے بتا دینا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے جانا ہے، ہمارا گھر اس راستے کے اوپر ہے، اتنا خیال کر رہے ہیں، نگاہ نہ پڑ جائے عورت کے اوپر۔ تو جب گھر وہ پہنچ گئے تو اس بیٹی نے کیا کہا کہ جی ان کو جو ہے نا آپ اجرت پر رکھ لیجئے، اجرت پر رکھیں گے تو بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، مفت کی بیٹھ کے کھائیں گے گھر کے اندر، کس بات کی اجرت پر رکھ رہے ہیں، گھر کے کام کاج کریے، اور مرد ہیں، قوی مرد ہیں، امین مرد ہیں، باہر کے کام کاج کے لیے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے کے جائیں گے، ہمیں نہیں جانا پڑے، امین ہیں، بکریوں کو چرا کر کے نہیں لے جائیں گے، پورا پورا پانی پلائیں گے، طاقتور بھی ہیں، نبٹ بھی لیں گے ہمارے دشمنوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً آن فرسٹ اپورچونٹی ملازم رکھ لیا، فرسٹ اپورچونٹی موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا کہ اب دوبارہ نہ جانا پڑے ہمیں باہر۔ تو یہ حال قرآن میں شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا بتایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش چلنا اور بے محابہ اختلاط پسند نہیں تھا، اور ایسے کام جن میں مردوں کے ساتھ اختلاط ہو وہ عورتوں کے سپرد ہی نہیں کیے جاتے تھے۔ بہرحال اس مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ پردے میں رہنے کا حکم اس وقت نہیں تھا۔ اسی طرح ابتدائے اسلام میں بھی یہی صورت جاری رہی، 3 ہجری یا 5 ہجری میں عورتوں پر اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض کر دیا گیا۔ یہ پردہ مستحب نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، جس کی تفصیلات آگے آتی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ستر عورت اور حجاب نساء یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے، حجاب نساء، حجاب مردوں کے لیے نہیں ہے، حجاب نساء، حجاب نساء 5 ہجری میں فرض ہوا، ستر عورت مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور حجاب صرف عورتوں پر فرض ہے۔ ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے، حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں فرض ہے۔ یہ تفصیل اس لیے لکھی گئی اور ہم پڑھ بھی اسی لیے رہے ہیں کہ ان دونوں مسئلوں کو خلط ملط کر دینے سے بہت سے شبہات، مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے احکام سمجھ میں نہیں آتے جب تک ستر اور حجاب میں فرق واضح نہ ہو جائے۔ مثلا عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت سے با اجماع مستثنی ہے، سارے علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ عورت کا چہرہ ستر نہیں ہے، ستر نہیں ہے، ہتھیلیاں بھی ستر نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں تو نماز بالاتفاق اور با اجماع جائز ہے، یعنی نماز ہو جائے گی چہرہ کھول کر کے اگر عورت نماز پڑھ رہے، دوسروں کے سامنے نہیں، یہ ستر کی بات ہو رہی ہے، حجاب کی بات نہیں ہو رہی۔ نماز میں ستر کو ڈھکنا فرض ہوتا ہے عورت کے لیے اور مرد کے لیے بھی، تو نماز میں وہ چہرہ کھول کر کے نماز پڑھتی ہے، ہتھیلیاں کھول کر کے نماز پڑھتی ہے۔ چہرہ اور ہتھیلیاں تو عذرو نس مستثنی ہیں، قدمین، عذرو نس کا کیا مطلب کہ قرآن اور حدیث سے چہرہ اور ہتھیلیاں کلیئر ہو گئیں کہ یہ تو مستثنی ہے ستر سے۔ قدمین کا معاملہ کیا ہے، یعنی دونوں قدموں کا، کہ وہ نماز میں اگر کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر قیاس کیا فقہا نے، یعنی اس کو قیاس کیا چہرے اور ہتھیلیوں کے اوپر کہ ان کو بھی ستر سے مستثنی کیا اللہ تعالی نے، دونوں قدموں کو بھی۔ لیکن اجنبی مردوں سے پردے میں بھی چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنی ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا، ٹھیک ہے، بات پوری کرنی چاہیے، اختلاف ہے علماء کرام کا۔ لیکن اس اختلاف، جب کوئی چیز اختلاف میں آتی ہے تو اس اختلاف کے اندر پھر دلیلیں ہوتی ہیں، تفصیلات ہوتی ہیں کہ جی اختلاف ہے تو کیوں اختلاف ہے، یہ نہیں کہ اختلاف کا نام سن کر کے آپ بھاگ گئے یہاں سے کہ جی اختلاف ہے نا بس ٹھیک ہے میں نے تو نہیں عمل کرنا۔ جس کی تفصیل سورہ نور کی آیت لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا کے تحت گزر چکی ہے, تو وہ تھوڑی سا ہم یہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور سورہ نور کی جو مستقل تفسیر کا پروگرام ہوا تھا رمضان المبارک میں, اس کے اندر یہ ساری تفسیرات الحمدللہ ہم نے ڈسکس کری تھیں, معرف القرآن کو ہی اپنی ٹیکسٹ بک بنا کر کے. حجاب شرعی کے جو درجات ہیں ان کے احکام کی تفصیل اس کے آگے آ رہی ہے. لیکن یہ جو حجاب کا معاملہ ہے عورتوں مردوں کے درمیان, سیگریگیشن کا معاملہ, یہ سیگریگیشن ہماری بہتری کے اندر ہے, ہماری بھلائی کے اندر ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ جب ہم اس اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام سے فارغ کرتے ہیں, نکال لیتے ہیں نا, تو پھر آگے کوئی لمٹ نہیں رہتی, پھر ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس وجہ سے جن اقوام نے ان پابندیوں کو اپنے اوپر سے بالکل ہی ہٹا دیا, ان اقوام کا حال کیا ہوا ہے, اس کو صرف اپنی عبرت کے لیے ہم بار بار دہراتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں ہم اچھے ہیں, بلکہ صرف اس لیے کہ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو آج نہیں تو کل ہمارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے سامنے 2014 کے اندر پریزیڈنٹ اوباما صاحب جب امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے ایک آرڈر کی دیا کہ جی امریکہ کے اندر بڑے مسئلے چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے نا ایک انہوں نے کمیٹی بنائی کہ جی آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عورت مردوں کے اختلاط والے جو مسئلے ہیں وہ کس درجے تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کمیٹی نے ایک رپورٹ بنا کر کے پیش کری پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے, اس کو کہا انہوں نے ریپ اینڈ سیکشل اسالٹ رپورٹ, وائٹ ہاؤس کی ریپ اینڈ سیکچوئل اسالٹ رپورٹ. تو اس کی چند چیزیں لکھی تھیں آپ کے لیے. کہتے ہیں کہ نیئرلی, اس میں لکھا ہے کہ نیئرلی ون ان فائیو وومن, پانچ میں سے ایک امریکی وومن, اور 22 million, 2014 میں 22 million تعداد تھی, 22 million کتنے ہوتے ہیں, ہیز بین ریپڈ ان دیئر لائف ٹائم, اپنی زندگی میں وہ ریپ ہو چکی ہیں, یعنی بغیر اجازت کے, بغیر مرضی کے, جس کو کہتے ہیں وہ لوگ. تو وہ پانچ میں سے ہر ایک عورت جو ہے نا وہ اسے گزر چکی ہے. یہ عورتوں پہ خالی نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر کہتے ہیں جی کہ مولوی جو ہے نا وہ پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ہمارے, مولویوں کے پیچھے پڑنے کی ریزن یہی ہوتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے, ان کو بصیرت دی ہوتی ہے, وہ ایسی چیزیں بھانپ لیتے ہیں جو کہ ہم وہی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے نہیں بھانپ پاتے. تو اگلا پوائنٹ, 1 in 71 men, 71 مردوں میں سے ایک مرد, اور آلموسٹ 1.6 million men, مرد, عورتیں نہیں مرد, have also been raped once in their lifetime. اب یہ جو اللہ تعالی نے حجاب نساء کے احکامات بھیجے ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں, مردوں کے لیے تو نہیں ہے. قرآن کے اندر مردوں کے لیے تو آیتیں نہیں اتری حجاب کی, تو یہ مرد کیوں ریپ ہو جاتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ پابندیاں جو ہیں نا وہ اللہ تعالی نے بنیادی پابندیاں رکھی ہوتی ہیں, ان بنیادی پابندیوں کے اوپر حالات اور واقعات کے مطابق فردر پابندیاں بھی لگانی پڑتی ہیں. اس کے لیے آپ کو علت کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ فلانے کام کی یا فلانے فرض کی یا فلانے گناہ کی علت کیا بن رہی ہے, وجہ کیا بن رہی ہے اس گناہ کی, اس ابیوز کی وجہ کیا بن رہی ہے, یہ علت ڈسکور کرنی پڑتی ہے, ریسرچ سے اس علت کو سمجھنا پڑتا ہے, اور پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی وہ علت جو ہے وہ اگر کسی اور معاملے میں بھی اپلائی ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی پابندی لگانی پڑے گی. اگر وہ علت, وہ وجہ کسی اور جگہ اپلائی ہو رہی ہے تو وہاں بھی پابندی لگانی پڑے گی, اگرچہ کہ قرآن کی نص کے اندر صراحتاً اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے. یہ علت کون ڈسکور کرتا ہے, کون ریسرچ کرتا ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ڈیسائیڈ کریں گے 2019 کے اندر, نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے, اللہ تعالی کی آواز 2019 میں نہیں آئے گی, 1019 میں بھی نہیں آئی, اب کیسے آ جائے گی, نہیں آتی. یہ کام اللہ نے مولویوں کے ذمے لگایا ہے. مولویوں کے ذمے جنازہ پڑھا دینا نہیں ہے خالی, वो आप भी पढ़ा सकते हैं, बल्कि आपको ही पढ़ाना है जनाजा। बाप मर जाए तो बेटे को जनाजा पढ़ाना है, मौलवी को नहीं पढ़ाना। ये मौलवी का काम नहीं है। हां, अगर आपको नहीं पढ़ाना आता जाके मौलवी से सीख लें, लेकिन ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसने इल्लतें डिफाइन करनी होती हैं, उसने इज्तिहाद करना होता है, उसने लोगों को गाइड करना होता है कॉन्टेम्पररी मसाइल के अंदर कि जी इस दौर में जो हालात चल रहे हैं कितना पर्दा करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, महरम के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इल्लत क्या है इन मसलों की, ये जो जिना होता है, नाजायज ताल्लुकात होते हैं, इसकी इल्लत क्या तुम्हारे घर में तो अप्लाई नहीं हो सकती? ऐसा मामला तो नहीं है कि महरम के साथ भी वो वाली इल्लत अप्लाई हो रही हो, तो महरम के साथ भी पर्दा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? महरम के साथ भी पर्दा करना पड़ेगा, खाली गैर महरम के साथ पर्दा काफी नहीं होगा। अगर वो इल्लत फी कुलूबिहिम मरदुन, दिल के अंदर मर्ज वाली इल्लत अगर महरम में है तो महरम से भी बच के रहना पड़ेगा। ये कुरान की आयत नहीं है, इसके ऊपर कोई इसके ऊपर हदीस नहीं है। ये आज के हालात में देखना पड़ेगा कि वो इल्लत यहां पर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जब मर्दों का मामला होता है ना कि जी मर्द एक दूसरे के सामने खुले, तो मर्द भी रेप होना शुरू हो जाते हैं, मर्द भी एक दूसरे को रेप करना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका की व्हाइट हाउस रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक 1 in 71 मैन हैव बीन रेप्ड वंस इन देयर लाइफ टाइम। मोस्ट वुमेन नो देयर रेसिलेंस। और बात करें, ओबामा साहब की रिपोर्ट क्या फरमा रही है कि ये जो विक्टिम्स है ना इन सब चीजों के, ये विक्टिम्स जो है असेलेंट्स को पहले से जानते थे। ये कोई सड़क पे अजनबी ने आकर के नहीं कर दिया ये मामला, ये वाकिफियत पहले से थी, मेजॉरिटी की वाकिफियत एक दूसरे के साथ पहले के साथ थी, पहले से थी। ये सिर्फ अजनबी ये मामला नहीं करते। 98% न्यूली परपेट्रेटर्स आर मेल्स, न्यूली परपेट्रेटर्स 98% नियरली 98% परपेट्रेटर जिन्होंने ये काम किया है वो मर्द हैं। हाफ फीमेल सर्वाइवर्स वर रेप्ड व्हेन दे वर लेस देन 18 इयर्स ओल्ड। 18 साल से जो कम थी ना, वो आधी से ज्यादा आधी थी, वो इन 22 मिलियन में से आधी यानी 11 मिलियन जो है वो सिर्फ 18 साल से कम वाली थी, और बाकी 18 साल से ऊपर वो बाकी 22 मिलियन थी। तो हाफ फीमेल सर्वाइवर्स वर रेप व्हेन दे वर लेस देन 18 इयर्स ओल्ड एंड क्वार्टर मेल्स वर रेप व्हेन दे वर लेस देन 10 इयर्स ओल्ड। 10 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं ना, लड़के, वो भी इसका शिकार होते हैं बहुत बड़ी तादाद में। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं होता, ये पाकिस्तान में भी होता है, ये इंडिया में भी होता है, ये दुनिया के हर कोने में होता है। तो अपने बच्चों को बचाने का इंतजाम करना कि वो इसका विक्टिम ना बन जाएं, या वो खुद जो है परपेट्रेटर्स के साथ शामिल ना हो जाएं, ये वाकयात बहुत कसरत के साथ अब मीडिया में आ रहे हैं। 10 साल की उम्र के बच्चे जो है वो इस काम के अंदर शामिल होते हैं, या तो इसका वो टारगेट बन रहे होते हैं या क्रिमिनल्स के साथ शामिल होते हैं। 1/3 मोर देन 1/3 वुमेन हु वर रेप्ड एज माइनर्स वर आल्सो रेप्ड एज एडल्ट्स। बचपन में एक तिहाई औरतें जिनको रेप किया गया था उनको फिर दोबारा रेप किया गया जब वो बड़ी हुई। तो ये उनके स्टैटिस्टिक्स हैं। इसके ऊपर एक बीमार जहन के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि जी उनके मुआशरे के अंदर तो इन चीजों को एंजॉय किया जाता है, वो तो चाहते ही हैं कि सब कुछ हो, तो हम बुरा कह रहे हैं ना इसको। उनको तो ये बुरा नहीं लगता होगा, बिकॉज वो तो बड़ी आदी हैं इसके, वो तो रहते ही ऐसे हैं और उनके तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। وہ تو چاہتی ہیں کہ اس طریقے سے ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ ریپ اینڈ سیکشوئل اسالٹ سروائیورز جو بچ نکلتی ہیں نا اس میں سے، آفن سفر فرام اے وائڈ رینج آف فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ پرابلمس. بہت پرابلمز ہوتے ہیں ان کو جو سروائیو کر جاتی ہیں اس قسم کی معاملات کو، دیٹ کین فالو دیم فار لائف. ساری زندگی پھر یہ پرابلم ان کا پیچھا کرتی ہیں، ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں یہ پرابلمس، انکلوڈنگ ڈپریشن، کرونک پین، ڈائبٹیز. ڈائبٹیز اس کا بھی نتیجہ ہوتی ہے، خالی چینی کھانے سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی، ڈائبٹیز ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی کاز ہے اس کی. تو انکلوڈنگ ڈپریشن، کرونک پین، ڈائبٹیز، اینگزائٹی، ایٹنگ ڈس آرڈرز، کھانے پینے میں الٹا سیدھا طریقہ اختیار کرنا، اینڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. جب ٹراما ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ان کو اسٹریس ہوتا ہے اس کے ڈس آرڈرز ان کے ساتھ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں. دے آر آلسو مور لائکلی دین نان وکٹمز ٹو اٹمپٹ اور کنسیڈر سوئسائڈ. یعنی جن عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ عورتیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا ہے، یہ زیادہ سوئسائڈ پرون ہوتی ہیں، خودکشی کرنے کا ان کے اندر زیادہ ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے ان عورتوں میں. تو یہ اس ماحول معاشرے کے اسٹیٹسٹکس ہیں جہاں پر کہ سب کچھ ہی کھلا ہوا ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو پھر تو کبھی تو بھائی قتل کر دیتا ہے، کبھی کوئی قتل کر دیتا ہے، کبھی ویسے ہی معاشرے کے اندر کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، ساری زندگی کے لیے اس کا کیا معاملہ ہو جاتا ہوگا. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے تاکہ تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے، تمہاری اپنی زندگی سکون کا سبب کا باعث بن جائے تمہارے لیے. تو حجاب شرعی کے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، اور ان کے احکام کی تفصیل یہ ہے کہ پردہ نسواں کے متعلق قرآن مجید کی 7 آیات اور حدیث کی 70 روایات کا حاصل علماء نے نکالا. کنکلوژن 70 احادیث اور 7 آیات سے جو کنکلوژن نکالا وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی وہ ہے حجاب اشخاص، یعنی پورے کے پورے پرسن کو پردے کے پیچھے رکھنا، پوری شخصیت کو، پرسنالٹی کو پردے کے پیچھے رکھنا، یہ اصل ہے مقصود. یعنی عورتوں کا وجود اور ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظروں سے ہی مستور ہو، جو گھروں کی چار دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یا تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں، یا جس طرح سے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب رضی اللہ عنہا اور لوگوں کے درمیان پردہ لٹکا دیا تھا، ان کے اوپر برقع نہیں ڈال دیا تھا بلکہ بیچ میں پردہ لٹکا دیا تھا. اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بنا پر اور وقت ضرورت اور قدر ضرورت کے ساتھ مقید اور مشروط ہیں. یعنی حجاب شخصی کے بعد دوسرے حجاب کے لیول جو ہیں، یعنی برقعے کے ساتھ حجاب کرنا، یہ بھی شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن یہ ضرورت کے ساتھ مقید ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ گھر کے اندر رہو یا پردے کے ساتھ باہر رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تمہیں ضرورت کی وجہ سے باہر آنا پڑے تو حجاب کے ساتھ آؤ. بغیر ضرورت نہیں کہ جی تم دونوں ایکول نہیں ہیں، سب سے افضل جو ہے وہ گھر کے اندر حجاب ہے. اسی طرح پردے کا پہلا درجہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب اشخاص ہے، کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں. لیکن شریعت اسلامیہ چونکہ ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری طرح سے کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہے، ان اوائڈیبل ہے کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں گی. اس کے لیے پردے کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں، اور راستہ دیکھنے کے لیے چادر میں سے ایک آنکھ کھولیں، یا برقعے میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں. ضرورت کے مواقع میں پردے کا دوسرا درجہ بھی پہلے کی طرح سب علماء و فقہا کے درمیان متفق علیہ ہے. جس کو برقع کہتے ہیں، پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے نکلنا، اب اس کے اندر سے کتنا کھولنا ہے یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ علماء کرام ڈیسائیڈ کریں گے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، علماء کرام ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے اوپر تفصیلی ڈسکشن ہم نے آگے کرنی ہے کہ علماء کی انوالومنٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر، احکام کے اندر. تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ جی برقع کیا چیز ہوتی ہے. تیسرا درجہ بھی بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس میں صحابہ و تابعین اور فقہاء امت کی رائے مختلف ہیں، وہ یہ کہ عورتیں جب بضرورت گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہیں، بشرطے کہ سارا بدن مستور ہو۔ پردہ شرعی کے ان تینوں درجوں کی تفصیل آگے بیان ہوتی ہے۔ تو یہ تین درجے ہیں، ایک ہے گھر کے اندر حجاب کرنا دیواروں کے ذریعے سے یا پردوں کے ذریعے سے، دوسرا ہے باہر ضرورت کے تحت نکلنا تو برقعے کے ساتھ نکلنا، تیسرا ہے کہ باہر ضرورت کے تحت نکلنا تو ضرورت کے اعتبار سے، جیسے کہ آگے آ رہی ہے تفصیل، چہرہ اور ہاتھ کھولنا، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کھولنے کی شرعاً اجازت ہے، سیکیورٹی چیک پوائنٹس کے اوپر کھولنے کی نامحرم مرد کے سامنے چہرے کو شرعاً اجازت ہے، ڈاکٹر کے سامنے کھولنے کی شرعی ضرورت جو شریعت نے ڈیفائن کری ہے علاج معالجے کی، وہ نامحرم ڈاکٹر کے سامنے کھولنے کی شرعاً اجازت ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے حجاب کا۔ پہلا درجہ حجاب اشخاص بالوجود، اس کے تحت جو ہے چند صحابہ کے واقعات لکھے ہیں تاکہ ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے کہ صحابہ کرام میں کیسے پردہ ہوتا تھا۔ یہ اوپر معلوم ہو چکا کہ پردہ نسواں کے متعلق پہلی آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی نکاح کے وقت نازل ہوئی۔ روایات حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس واقعے حجاب کو سب سے زیادہ اس لیے جانتا ہوں کہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ جب پردے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردوں کے سامنے، مردوں کے سامنے ایک چادر وغیرہ کا پردہ ڈال کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندر مستور کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ ان کو برقعے یا چادر میں مستور کر دیتے، وہ اپنے گھر میں موجود تھیں اور مرد بھی اسی ایک صحن کے اندر موجود تھے۔ پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، جیسے ہی نازل ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بیچ میں ڈال دیا۔ شان نزول میں جو واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر گزرا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ امہات المؤمنین مردوں کی نظروں سے ہی الگ رہیں، کیونکہ جب آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھیں اس سے پہلے ہی عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اے اللہ کے نبی، ہر قسم کے مرد ہوتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ وہ گھروں میں رہا کریں، وہ گھروں سے باہر نہ نکلا کریں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات میں سے ایک موافق موقع ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے بات پہلے کہلوائی، انہوں نے خود نہیں کہی، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے بات کہلوائی، اس کے بعد اپنے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ایسا اٹھانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ موافقات عمر کے لیے تین یا چار مقامات بھی کتابوں میں لکھے ہیں، کچھ کتابوں میں 18 مقامات لکھے ہوئے ہیں، 18 مقامات۔ پہلے عمر تعالیٰ نے بات فرمائی اور پھر اللہ کے حکم نازل ہوا، پردہ ان میں سے ایک ہے۔ تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عورتوں سے آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ گھر کے اندر رہا کریں، باہر نہ نکلا کریں۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتا میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سخت غم و صدمے کے آثار تھے۔ میں حجرے کے اندر دروازے کی ایک شق سے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ اندر سے دیکھ رہی تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ام المومنین اس حادثے کے وقت بھی باہر آ کر برقعے کے ساتھ مجمع میں شامل نہیں ہوئیں، بلکہ دروازے کی شق سے اس جلسے کا مشاہدہ کیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی عمرۃ القضاء کے باب میں ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، مسجد نبوی میں حضرت صدیقہ عائشہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر متصل تشریف رکھتے تھے، یعنی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے حجرے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے متعلق باہم گفتگو کر رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے صدیقہ عائشہ تعالیٰ عنہ کی مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرے کے اندر سے سنی۔ حجرے کیا ہوتے تھے اس زمانے میں؟ مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، سر چھت نہیں ہوتی تھی، کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی تھی، تو اندر جو آواز ہوگی وہ 4 فٹ دور تو سنائی دے گی نا۔ تو چونکہ سگے بھانجے تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کے دوست بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عمر، تو اندر جو کھنکھارا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو اس کی آواز باہر سے سنی۔ آگے واقعات عمرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ آیات حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ گھروں میں رہ کر پردہ کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سوار تھیں. راستے میں اچانک اونٹ کو ٹھوکر لگی اور ابو طلحہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ سے گر گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اور زوجہ محترمہ اونٹ سے گر گئے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم عورت کی خبر لو، تم میری بیوی کی خبر لو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا، اپنے چہرے کو پہلے چھپایا، پہلے پردہ کیا، اپنی آنکھوں کو چھپایا، اپنے نفس پر اعتماد نہیں کیا کہ مجھے کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کے نبی کا صحابی ہوں. پہلے اپنی نگاہوں کو چھپایا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو پھر وہ کھڑی ہو گئی. پھر اسی طرح پردے میں مستور ان کو ان کی سواری پر سوار کیا. اس واقعے میں بھی جو ایک حادثے کی صورت میں اچانک پیش آیا، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا پردے کے معاملے میں اتنا اہتمام اس کی بڑی اہمیت کا شاہد ہے کہ کتنا اہم تھا کہ اپنے آپ کو چھپائے، پھر ان کے اوپر ہی جا کر کے پورا کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ بھی پوری چھپ جائیں. جامعہ ترمذی میں اس لیے کہ جب گرتا ہے انسان تو کوئی حصہ کھلا ہو سکتا ہے، کوئی چیز سرک گئی، کوئی چادر ہٹ گئی تو پوری چادر ان کے اوپر ڈال دی. جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرجت المرأة تشرفها الشیطان، کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک لیتا ہے. کیا مطلب تاک لیتا ہے؟ کہ اب میرا ہتھیار گھر سے نکلا ہے، اب میں اس کو استعمال کروں گا مردوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے، آسان ہو گیا میرے لیے. پہلے جو ہے وہ امیجنری چیز بنانی پڑتی، اب چونکہ یہ باہر نکل آئی ہے اب امیجنیشن کو اتنا زیادہ یوز نہیں کرنا پڑے گا، اب ایک ریئل چیز سامنے آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو عورت باہر نکلی ہے وہ غلط نکلی ہے، وہ کسی شرعی ضرورت کے لیے نکلی ہے، جائز ضرورت کے لیے نکلی ہے، اس کے اوپر الزام نہیں ہے، لیکن استعمال کرتا ہے بہرحال وہ. علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا، ایو شیئن خیر للمرأتی، کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جواب آتا نہیں تھا، ہماری طریقے سے ڈینگے نہیں مارتے تھے، نہیں آتا پھر بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے تو خاموش رہتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب میں گھر گیا، علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے گھر چلے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، لا یرین الرجال ولا یرونہن، یعنی عورتوں کے لیے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں. دس از دا موسٹ افضل اسٹیٹ آف این عورت، نہ وہ خود دیکھیں نہ کوئی مرد ان کو دیکھے. تو میں نے ان کا یہ جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقت انہا بضعت منی، کہ فاطمہ نے سچ کہا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو میری سب سے عزیز چیز ہے. انہوں نے درست کہا، بے شک وہ میرا ایک جز ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پائی تھیں. بہترین پرورش جو کسی لڑکی کی اس دنیا میں ہو سکتی ہے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. تو یہ ان کا مقام تھا، ایسے ہی تو نہیں جنت کے اندر عورتوں کی سردار کا مقام مل جاتا ہے. کچھ تھیں، کچھ کیا تھا تو ملا، اور جب موت کا وقت آیا نبی علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے کے بعد تو انہوں نے ہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ ایسے اٹھانا کہ رات کا وقت ہو، اور رات کے وقت کے باوجود میرا ایسے کفن کو رکھنا کہ اس کے اوپر ایک لکڑی کو جو ہے نا ایک آرچ کے طور پر بنا دینا اور اس لکڑی کے اوپر چادر ڈالنا، یعنی میرے کفن کی چادر الگ اور اس لکڑی کے اوپر ایک الگ چادر، تاکہ دیکھنے والا اگر مجھے دیکھ بھی لینا رات کے اندھیرے کے باوجود تو اس کو یہ پتا نہ لگے کہ میں کتنی لمبی تھی یا کتنی چھوٹی تھی، موٹی تھی یا پتلی تھی، اس لیے کہ کفن کے پیچھے یہ سب تو نظر آ سکتا ہے. تو وہاں سے پھر یہ والے جنازے کی جو چوکی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، جو ایک چارپائی سی ہوتی ہے، وہ وہاں سے ایجاد ہوئی، اور آج بھی ہمارے جنازے جو ہے وہ اسی قسم کی چیزوں میں ہوتے ہیں کہ جس کے اندر نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. اسی طرح اور واقعات بھی کچھ ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. یہ سب معاملات جو ہیں نا یہ آپ کے سامنے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ دیندار لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب دیندار ہیں. لیکن جب دیندار کھسکنا شروع کرتے ہیں, معاملات کو ریلیکس کرنا شروع کرتے ہیں نا, اور اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تب جا کر کے وہ نوبت آتی ہے جو آج ہمارے شہروں میں ویمن مارچ کی شکل میں پھر ظاہر ہوتی ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ جو لڑکیاں, یہ جو عورتیں اور یہ جو مرد جو کہ نکاح کو جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, نکاح اصل میں سارا کا سارا بڑا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اور کھلے عام انٹرویوز دیے جا رہے ہیں, کھلے عام ایسے بینرز ہیں کہ جن کو کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی. تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ ہمارے ساتھ, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, مارس سے نہیں آئی یہ مخلوق. یہ ہمارے گلیوں میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے گھروں میں رہنے والی لڑکیاں ہیں, ہمارے خاندان میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں. یہ نوبت کہاں سے آئی, کہاں سے بال کھلے رہنے شروع ہو گئے, کہاں سے بے محابانہ اختلاط شروع ہو گیا؟ یہ اسی وجہ سے شروع ہوتا ہے کہ ہم احکام سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہوتے کہ جی کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے, اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے اسی طریقے سے بات کو آگے بڑھاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں کم از کم جو ہے وہ شریعت کے احکام پتا ہونے لازمی ہے, تاکہ کم از کم ہمیں گناہ کا احساس تو ہو, گناہ کا احساس تو ہو کہ میں گناہ کر رہی ہوں یا میں گناہ کر رہا ہوں. احساس گناہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر گناہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کوئی چیز کو روکنے والی رکاوٹ موجود نہیں رہتی. تو اسی نیت کے ساتھ یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو ہمارے خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرمائے, بلکہ ان کو ہم سب کے لیے بطور خیر کے استعمال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گزشتہ زندگی میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان توبہ کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ معمولات ہیں وہ بھی کوئکلی بتا دیتے ہیں آپ کو. کل 6 معمولات ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ بتاتے ہیں اگر ان معمولات کو پابندی سے کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی, نیک بننا آسان ہو جائے گا. یہ معمولات کل 6 ہیں. پہلا کہ صبح شام استغفار کی تسبیح 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کریں. دوسرا نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ اسی طرح. تیسرا قرآن پاک کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں, قرآن کی تلاوت روزانہ کریں. عورتیں جن دنوں میں تلاوت نہیں کر سکتیں وہ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت نہ کریں, لیکن قرآن کا علم تو ان دنوں میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. قرآن کی عربی تو ان دنوں میں بھی سیکھی جا سکتی ہے, قرآن کی تفسیر ان دنوں میں پڑھی جا سکتی ہے. تو قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا تیسرا معمول قرآن شریف کا ہوا. چوتھا معمول کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل ہر وقت اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. پانچواں معمول مراقبہ, کہ اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف, اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل میں ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے دل سے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور اس آواز کو جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کریں, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور چھٹا معمول کہ اصلاحی تعلق بنائیں اور اس اصلاحی تعلق کے اندر اپنے دنیاوی اور دینی تمام معاملات کو مشورے سے لے کر کے چلیں, بڑوں سے مشورہ کر لینا یہ سنت بھی ہے اور اس کے اندر بہت خیر اور عافیت ہوتی ہے. بڑے بڑے بلنڈر سے جو کہ ہم فری میں کر رہے ہوتے ہیں ان بلنڈر سے ہم بچ جاتے ہیں. دیکھیں جب بلنڈر کر چکے ہیں نا تو دین اٹس ٹو لیٹ, وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے, اب مشورہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا, مشورہ تو پہلے کرنا چاہیے. تو مشورے کی سنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس سے بہت خیر اور عافیت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں بڑی بڑی مسٹیک سے. تو یہ مشورہ ہی جو ہے اصلاحی تعلق بنانا کہلاتا ہے, تو یہ بھی ان معاملات کے اندر داخل ہے. تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں, اس کے بعد نماز پڑھیں گے. سبحان رب الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اے کریم اقام تیرا اجر مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اے اللہ اس کو ہمارے حق میں استعمال فرما. اے اللہ ہماری علم, ہماری سمجھ, ہمارے فہم کو بڑھانے کے لیے استعمال فرما. اے اللہ ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کسی بھی چیز کو ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما کہ ہم نے تو تمہیں بتلا دیا تھا, علم پہنچا دیا تھا, پھر بھی تم نے جان بوجھ کے عمل نہ کیا, اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی سزا کا متحمل نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں کسی قسم کی بھی سزا سے اے اللہ ہم کنار نہ فرمائیں. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے, مصیبتوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں, ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائیں, آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں. اے اللہ گھر بار کی, کاروبار کی حفاظت فرمائیں. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی بہت بیمار ہے, ہسپتال میں داخل ہے. اے اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما. اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی نیوزی لینڈ کے اندر شوٹنگ کا شکار ہو چکے, اے اللہ مسجد کے اندر شہادت کا درجہ پا چکے, اے اللہ ان کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کی شہادت کو مقبول شہادت بنا. اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی چاہے دنیا کے جس بھی حصے میں رہتے ہوں, اے اللہ جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی ایمان کی, عزت آبرو کی, جان کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.